الله تعالى بأن الله كانت قليلا القيامة وأن أعمال آدم قبل وجوده، فقال مجاهد من إسقاط العقل الرومية ويقال الفسق المفسد وهو العادل، وأما الفاسد فهو الجاهل. وقيل التفسير من في أحمد القنفوري حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين. حدثنا أستاذ فضيلة الشيخ العلامة الفاهم مولانا محمد صالح المريدي رحمه الله تعالى عن شيخ مولانا محمد شريف الإمام عن العلامة بن جابر شيخ الدين محمود حسن الدرعي عن الإمام في الدليلين وفريقين مولانا رشيد أحمد البنغولي ومولانا محمد الإسلام من القاسمين العلمي وهو يبيان عن الإمام هشام بن بني بكية إسماعيل بن جد بن الدليل عن أبي الإمام هشام إسماعيل بن جد بن الدليل وعن الإمام الحافظ المحدث المسلم هشام بن الحافظ محمد أفضل الدليل وما يبيان عن العلامة هشام بن عبد الدليل عن والده العالم بالله الفقيه المحدث مسلم الهند الشاه والإبداع حدث الجراحين الدليل قال أخبرنا أحمد بن مدينة الشيخ أبو محمد بن واشر بن حسن القرطي المدني قال أخبرنا والدي الإمام الفقيه الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن القرطي المدني قال أخبرنا الإمام الشيخ الفقيه أحمد بن محمد بن يونس الخشاشي قال أخبرنا الشيخ أبو الجواهري أحمد بن علي بن أبي الخدود الشنابي قال أخبرنا الإمام العلامة الفقيه الشافعي شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الإمام شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أنصاري قال أخبرنا عن الشيخ الإمام الحافظ بن حجة بن مصر أحمد بن علي عن جهود طاهرة الإمام إبراهيم بن أحمد بن أبي واحد التنوخي عن جهود محمد بن عباد أحمد بن أبي طالب الصالح الشهير بن حجار عن الإمام أبي عدي بن حسين بن مبارك الزريقي البغدادي عن الشيخ الإمام أبي رفع إلى ولي بن عباد بن حرام عن الإمام أبي حسن بن عثمان بن محمد بن مظفر الداوود بن شندي عن الإمام عبد الله بن أحمد بن حموية الصرفي عن راس صحيح البخاري عن راس صحيح الإمام أبي عبد الله محمد عن مصنف الكتاب إمام الأئمة الحافظ الحجة أمير المؤمنين بن حبيب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مدينة بن بدر يعطيه البخاري قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن الطعطاي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع بن سمعة بن هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وفي قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وفي قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الميزان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي سرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
لله سبحان الله وبحمده سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن زبيد عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان من الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن زبيد عن عمر بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره
رضي الله
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سليمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان عن الميزان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا ابو محمد الزبير عن معاذ بن قطاي عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان يا رحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن الصيد عن ناصر بن طرفاي عن مسروع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان من الرحمن
وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن الله بن قعطايا عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن معاذ بن قعطايا عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن زهير عن عمار بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قول حدثنا احمد بن اشراف قال حدثنا محمد بن الزبير عن عمار بن القعقاع عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حكمتان إلى الرحمن حكمتان على اللسان فقلتان في الميزان سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عن حفص الشاب قال حدثنا محمد بن خبير بن عمارة بن العطاء عن ابي شعبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن حقيقتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشراف قال حدثنا محمد بن خبير عن عمر بن العطاء عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن حقيقتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خطيب عن عماره بن الزعفان عن ابي ذر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن كعكاء عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان الى الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ابي قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خليل عن عمارة بن كعكاء في زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خليل عن عمارة بن كعكاء عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عمارة بن عطاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن خزيمة عن مبارك بن كعكاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عمارة بن كعكاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيبتان حبيبتان الى الرحمن، خيبتان الى الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكال قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عمارة بن كعكاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عمارة بن كعكاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن خزيمة عن عمارة بن كعكاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن الكعكاء عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتان حبيبتان الى الرحمن، لطيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن الشاب قال حدثنا محمد بن فضيل الامارات في المعقار عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الميزان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن الشاب قال حدثنا محمد بن فضيل
قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة ثاني حبيبتان الى الرحمن، لطيفتان على البركان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن كعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنكم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عماره بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، حقيقتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على الانسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
Gracias.
على الميزان ثقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
مسلسل کی اولیت کہلاتی ہے. میں سب سے پہلے şeyin var. Aklına şeyh olmuşsun. Hazır şebun hadis-i malana Muhammed Zekeriya'sa Lavallahu marbada husisun. Or muhane sabse pehle yeh rivayet apne shaykh aur murshid aur ustad Hazrat Maulana Ali Ahmed Khan Sahab Puri Rahmatullah Alayh se suni aur unhone Hazrat Maulana Abdul Qayyum Sahab Dehlvi se aur unhone Hazrat Shah Muhammad Ishaq Sahab Dehlvi se aur unhone Hazrat Shah Abdul Aziz Sahab Dehlvi se aur unhone Hazrat Shah Rahmatullah Sahab Dehlvi Rahmatullah Alayh se awwala uska suna aur aage ki sanad Hazrat Shah
بقول حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ دیجیے
شاید دنیا میں کسی اور ہوگا، نہ تو کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ دوسرے دینی اداروں میں، نہ کسی طرح کہ اللہ کی بڑی دیر اور بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو ہمارے مدارس کے اندر جاری کر پایا ہے. وہاں یہ جو طریقہ ہے حدیث کی تدریس کا، شاگردہ کی طرف سے حدیث کو مدد و مدد کے ساتھ پڑھا جائے اور پھر استاد اس کی تصدیق اور تفصیل کرنے کے بعد اس کی تفریح اور تشریح کرتا ہے. اور پوری سند اس میں نہیں بیان کی جاتی، جیسے پوری سند پہلے ہمارے طالب علم نے جو پہلی بار پوری تھی ان کو بتا دی گئی تھی، جو اس کو پڑھا. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مشہور میں تو آپ ہی فرماتے تھے، صحابہ حاصل کرتے تھے اور صحابہ اکرام نے یہ روایت سے دوسروں تک پہنچائی، وہاں کسی قسم کی سند کا کوئی مطالبہ نہیں کیا جاتا. صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا اور اس باطل نظریات کی وجود میں آئے، اور ان باطل نظریات کے ماننے والوں اور حاملین نے اپنے باطل نظریات کی ترویج اور اشاعت کے لیے جو ہے حدیثوں کو ہیر پھیر کرنا یا اس میں وضع کا سلسلہ جاری کیا، اس کے بعد اس سند کا مطالبہ ہونے لگا. چنانچہ اس زمانے کے اندر اس کے بعد حضرات تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں خاص طور پر جب کوئی آدمی کوئی حدیث پیش کرتا تھا اس سے مطالبہ کیا تھا. لیکن پھر جب حضرات محدثین نے حدیث کی تدوین کر کے ان کو اپنے کتابی مجموعوں کے اندر جو ہے امت کے سامنے پیش کیا، تو اس کے بعد پھر یہ مستقل سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی کتاب کا حوالہ کہ بھائی یہ کتاب یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اسی کو کافی قرار دیا گیا. کیونکہ یہ ساری کتابیں جو حضرات محدثین نے ترتیب کی ہیں ان سے لے کر پوری امت تک جو پہنچی ہمارے زمانے تک، یوں سمجھیے وہ بدلتے تواتر پہنچی، اور سنت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حدیث کا جو سلسلہ ہے سنت کا وہ ہر کتاب کے اندر موجود ہے. تو ہماری یہ کتاب بخاری شریف ہے صحیح بخاری، اس کے اندر بھی یہی طریقہ کہ بھائی سنت سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک اور سند کے سلسلے کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم سے لے کر مصنف تک اس کو بیان کیا جاتا ہے. ہاں بوقت اجازت یا روایت ایک مرتبہ اس کو بدلا کیا جاتا ہے، جس سے ابھی ایک مرتبہ اس کو بدلا کیا گیا تاکہ یہ سلسلہ سند والا بھی بابرکت ہمارے درمیان جاری رہے اور سب کو پتہ چلے کہ ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس حدیث کا یہ ثبوت ہے. اور یہ امتیاز اور یہ جو ہے خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی احادیث کو سند کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا. آج دنیا میں کوئی اور مذہب ایسا نہیں، چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہودیت اور نصرانیت کے اندر تو ان کے نبی کے اقوال اور ارشادات کو دور کی بات نہیں ہے، جو آسمانی کتابیں توریت اور انجیل ہیں. آج جو ان کے بڑے سے بڑے عالم صاحب جو مطالبہ کریں اس کتاب کو، کتاب کو توریت کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، کیا گارنٹی کہ وہی توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی؟ تو اس کے ثبوت میں ان کو بات کرنے سے انکار ہوا ہے بغیر جھپنے کی اور کوئی نام، یہی حال یہودی کا ہے. اس کے برخلاف قرآن تو امت محمدیہ میں تواتر طبقہ کے طور پر برابر جاری ہے، لیکن قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارہ ایک ایک حدیث حضور کی، جب کوئی امتی کسی کے سامنے بیان کرتا ہے اور اس کو مطالبہ کیا جائے کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ جواب میں کہے گا یہ سند ہے، اس سند کے ذریعے سے گویا فلاں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد براہ راست اپنے کانوں سے کچھ دوسرا سنا، مسلم صحابی نے سنا، مسلم کے شاگرد نے سنا، اور یہ سلسلہ گویا ہمارے تک برابر چلا. گویا یہ سند جو ہے اس بات کا ثبوت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضور ہی کا ارشاد فرمایا ہوا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی تردد اور خلجان نہیں. اور یہ سند کا جو سلسلہ ہے وہ کوئی خالی نام ہو ایسا نہیں, بلکہ سند میں آنے والے ہر ہر راوی کے متعلق تفصیلات اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ اسماء الرجال کا فن ایسا عجیب و غریب فن ہے کہ جس میں کتب حدیث میں جن جو ہے حضرات سے روایتیں نقل کی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس فن کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ بھائی اس روایت کو نقل کرنے والے جیسے خالصاً اسی روایت کی ابھی پڑی گئی, اس میں جتنے بھی راوی آئے ان میں سے ہر راوی کے متعلق اگر آپ دریافت کرنا چاہیں تو وہ کہاں پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, اس نے کہاں علم حاصل کیا, اس کی جو ہے امانت و دیانت کا مقام کیسا تھا, اس کا حوصلہ کیسا تھا, اس نے کتنی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے, ان کی کن اساتذہ کو انہوں نے پڑھا ہے سیکھا ہے, اور ان سے کتنے شاگردوں نے ان روایتوں کو نقل کیا, ساری تفصیلات اس جو ہے اسماء الرجال کے فن کے اندر منظوی سے موجود ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے ائی پہ جو تعبیر اللہ تعالیٰ نے گویا ان حضرات کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو گویا پورے وسوخ کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا جائے, اور ہر ہر حدیث کے متعلق جب یہ سوال ہوگا کہ یہ حدیث یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے, آپ کی زبانی مبارک سے نکلی ہے, اس کا کیا ثبوت ہے, گویا ہر حدیث کے ساتھ پائی جانے والی سند جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جناب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ برکتہ نے اپنی کتاب رجال الدعوت والفکر کے اندر ایک مشہور مستشری اسپرینگر کا مقولہ نقل کیا ہے, اسماء الرجال کا یہ فن گویا ماضی میں کسی امت کے اندر اس کی نظیر نہیں پائی جاتی اور حال میں بھی روئے زمین پر اس کے مثل کوئی چیز موجود نہیں. اس فن کی وجہ سے 5 لاکھ رجال کے حالات ہمارے یوگ میں آئے. آج ہم اگر ہماری بستی ہے یا ہمارے علاقے کے اندر جو حضرات ہیں جو علمی خدمات کے اندر مشغول ہیں وہ اسے حضرات اسی مانا کر کے اسی حیثیت کی جو ہے سلسلوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کے متعلق تفصیلات معلوم کرنا چاہیں بڑا مشکل ہو جائے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارات کو نقل کرنے والے ان تمام رواد کے حالات کو ان علمۂ جر و تعجیب نے بڑے جان شانی کے ساتھ, حالانکہ وہ بھی بڑے اونچے مقام کے حامل تھے علمی اعتبار سے, تقوی و طہارت کے اعتبار سے اور جو ہے اپنے اوصاف بے ایمانی کے اعتبار سے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت جو نقل کی جاتی ہے نقل کرنے والا کون ہے اس کا حال معلوم کر کے انہوں نے امت کے سامنے پیش کر دیا تاکہ ہر آدمی جان کہ یہ حدیث ہمارے سامنے لائی گئی ہے اس پر اعتبار کیا جائے یا نہیں کیا جائے. آج تیسری بات ہمارے یہاں ختم ہو رہی ہے, 1128 صفحے اس کے ہیں, ہر ہر صفحے پر تقریباً 8-10 روایتیں موجود ہیں, کسی بھی روایت کی سند کے کسی بھی راوی کے نام پر انگلی رکھ کر کے آپ اگر پوچھ لیں کہ بھائی یہ کون ہے تو آپ کو اسماء الرجال کی کتابیں بتا دیں کہ یہ کون ہے, کہاں پیدا ہوا تھا, کب پیدا ہوا تھا, کن اساتذہ نے اس کے امام حاصل کیا, اس کے حوصلے کا کیا حال تھا, اس کے معاملات کیسے تھے, اس کے اخلاق کیسے تھے, اس کی دیانت اور امانت کا مقام کیسا تھا, ہر چیز پوری تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان علمِ جر و تعجیب کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو گویا پورے اعتبار اور اعتماد اور رسوخ کے ساتھ امت کے سامنے پیش کیا جائے, اور اس کے لیے ان حضرات نے بڑی مشقتیں اٹھائی. اس زمانے میں جبکہ سفر کے وہ وسائل جو ہمارے زمانے کے اندر پائے جاتے ہیں موجود نہیں تھے, اس زمانے میں نہ تو اس وقت جو ہے ہوائی جہاز تھا, نہ ریلیں تھی, نہ یہ کاریں اور مہم موٹریں تھی, بلکہ عام طور پر اونٹوں پر یا پیدل سفر کیے جاتے تھے, ہزارہ ہزار دن کے سفر کر کے یہ لوگ ہر راوی کے وطن میں جا کر اس کے حالات معلوم کرتے تھے. چنانچہ خطیب بغدادی کتاب ہے الکفایہ کی ان کی روایت, اس کے اندر انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے شاہجہاں کے حوالے سے, مدنی کے صالح رحمت اللہ علیہ کا وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اس کی راوی کی تحقیق کے لیے اس کے وطن میں اس کی آبادی میں جہاں کا وہ رہنے والا ہے جاتے تھے اور اس کے دوستوں سے اس کے پڑوسیوں سے اس کے انکار اور تعلیم سے اور اس کے بستی کے رہنے والے لوگوں سے ان کے حالات کے مطابق تحقیق کرتے تھے تو کبھی لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ان کے حالات کی اتنی چھانبین تم کیوں کر رہے ہو, کیا تمہیں اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا ہے؟ جواب میں ہم کہا کرتے تھے کہ نہیں, یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث نقل کی ہے, ان کے حالات کے ذریعے سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کی نقل کی ہوئی حدیث کے اوپر ہم اعتماد کریں یا اس کے خاطر گویا انہوں نے گویا کام اجاز ہے آج ہمارے اسلامی اردو خانوں میں ہمارے جامعہ کے اردو خانوں میں جا کر دیکھ لیجیے ایک مستقل سیکشن ہے, پورا شعبہ ہے اقوام اجاز کا, اس کے اندر ایسی بڑی بڑی کتابیں ایک ایک کتاب 20-30 30-40 چیزوں پر مستمل وہ اور یہ بڑے ضرورت آدمی جو گزرے ہیں ان کو اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ ہر ایک راوی کے متعلق ان کے ذہن میں گویا آج کا کمپیوٹر کو کیا کہہ سکتا ہے ان کے ذہن میں ہماری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقبولہ حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ علامہ زہری اس فن کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں, ان تمام راویوں کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور علامہ زہری کو کسی اونچے قلعے پر کھڑا کر کے بتا پوچھا جائے اور ہر راوی کے اوپر وہ میل کا اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں پیدا ہوا ہے, اس کی نقاد علم حاصل کیا ہے, اس سے کن لوگوں نے علم حاصل کیا, اس کی عدالت کا کیا حال ہے, اس کے امانت و دیانت کا کیا مقام ہے اور اس کے حافظے کا کیا حال ہے, ہر چیز کے متعلق پورا تفصیل سے بتائیں. یہ مستقل فن ہے اور میرا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت کی, اور یہ بھی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا انہوں لہو لواب دوں, تو قرآن کی حفاظت اور جو قرآن سے متعلق اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ در حقیقت جو ہے قرآن کی تشریح دبئی میں لکھنا تو معلوم دل ہے, قرآن کے اندر خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں گویا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اتاری ہوئی ہے اس کتاب کی آپ ان کے سامنے تشریح اور تبیین کریں, تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح ہے, تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائی اور یہ جس طرح آپ تک برابر جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور آپ کے معمولات کو گویا دن رات بڑھ کر کے ہم پڑھا کر کے سمجھا کر کے گویا اپنے لیے سعادت نارے کے حضور کو آسان کرتے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو نعمت ہے بڑی اونچی نعمت ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایک مدت تک ڈیڑھ صدی تک یہ سمجھیے کہ حدیث کی تدوین نہیں ہوئی, قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نازل ہو چکنے کے بعد ان صلاح کی حادث شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت یا کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو حضرات صحابہ کو بلا کر ان کے سامنے اس کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور اس نازل شدہ حصے کو باقاعدہ تحریری طور پر لکھوا بھی کیا کرتے تھے, لیکن اپنی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو مدون نہیں فرمایا کیونکہ وحی کے نزول کا سلسلہ بھی جاری تھا, نسخ کا سلسلہ بھی تھا, اس لیے یہ ممکن نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب سیدنا غزاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس جنگ کے اندر بڑی تعداد قرآن کے قاریوں کی شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ جو جنگ کے اندر قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی ہے, اگر اسی طرح مختلف جنگوں میں لوگ شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ ایک قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے, اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے جمع کروا لیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب میں فرمایا کہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ برابر اس کام کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پر اصرار کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کام کے انجام دینے کے لیے شرع صدر عطا فرمایا. اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, روایت بخاری میں گزر چکی ہے اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی. وہ حضرت زید بن ثابت ہی کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نے مجھ کو بلایا, وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے لیکن وہ کچھ نہیں بول رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے تھے, انہوں نے یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ قرآن کا قلعہ جو ہے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اس طرح جنگوں میں شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک ظاہر ہو جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک جگہ اس کو جمع کر کے محفوظ کر دیا جائے. ان کے سامنے بھی حضرت زید نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی جو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہی تھی کہ ایک ایسا کام کیسے میں کروں جو نبی کریم نے نہیں کیا تھا. تو حضرت زید فرماتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے میرے دل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منشرح کر دیا جیسے حضرت شیطین کے دل کو منشرح کر دیا تھا. اور یہ بھی فرماتے کہ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ ایک جگہ سے کسی جگہ پر لے جانے کا حکم دیتے تو میرے لیے اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا ہی باہر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں تدبیر قرآن کا یہ تو ہو گیا. اس کے بعد پھر احادیث کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے تقریب کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے, اور حضرات صحابہ جن کو مشورے کے لیے آپ نے بلایا تھا انہوں نے
جو
مدنگیے کو اور ساتھ پہ اس کی سنگیے کو اس کو لے لاتے ہیں. کتاب المناسب کے اندر باب التعجیب الى الموت اس میں انہوں نے جو ہے روایت ذکر نہیں کی. اس کے اگلے والا پچھلا جو باب تھا اس میں کچھ روایت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مالک کی یہ روایت جو نافع علی کے اوپر ہے اس بات میں ذکر کر سکتے تھے, لیکن کہ ہم ایک روایت کو کور نہیں لاتے اس لیے ہم اس کو یہاں پیش نہیں کر رہے. اس سے معلوم ہوا انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے آج شریف کے اندر مکمل روایتیں آئی ہیں اور جو ہے ایک 16 سال کے طویل عرصے میں جب یہ کتاب تدوین کی گئی ہے تو ظاہر ہے اس میں کبھی یاد نہیں رہے گا کہ فلاں جگہ یہ کتاب حاصل کی گئی ہے گھر کے ساتھ ہوئی ہے. عمران کے بعد میں آنے والے حضرات نے جو ہے بخاری شریف کے اندر سے تفقہ اور مستدل و تلاش کر کے یہ بتلایا کہ کچھ حدیث مقرر ہیں جو سند کے اعتبار سے بھی اور وزن کے اعتبار سے بھی. حضرت شیخ العدیث مولانا محمد یونس صاحب دامن سرکار کا مستقل رسالہ ہے جس میں انہوں نے ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے, اس کی تعداد 168. بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو ہے صحیح بخاری کو 6,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب کر کے ترتیب کیا. پہلے تو وہ فنی اعتبار سے ہر حدیث کے اندر وہ اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہو سکتی تھی اپنی صحت کے اندر ان تمام حدیثوں کا انتخاب کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے تراجم ابواب قائم کی. تراجم ابواب کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا جو مضمون ہے جس حصے تعلق رکھتا ہے جس موضوع سے اس کے مطابق وہ ابواب کے عنوانات انہوں نے قائم کیے اور پھر ان حدیثوں کو ابواب کے مطابق رکھا اور اس کے اندر بھی انہوں نے بات اہتمام کیا. اور جب بھی کسی بات حالانکہ فنی اعتبار سے تو کھان پٹک کر کے اس کو بیان منتخب کرتے ہی تھے, لیکن جب اس بات کے اندر رکھنے کا وقت آتا تھا تو تازہ مسل فرما کر جو رکعت صاحب استحاب فرمانے کے بعد اگر طبیعت کا رجحان ہوگا تو روایت اندر ذکر کرتے. اس طرح اس کتاب کو انہوں نے 16 سال کے عرصے میں جو ہے منتخب کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے اور امت کے بڑے بڑے ماہرین اور جو ہے بڑے بڑے محدثین اپنے زمانے کے انہوں نے باقاعدہ اس کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کے بیاب امت کا اس بات کا اتفاق ہے کہ سب کتاب اللہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب قرار دیا گیا. یہ فیصلہ تو سب کتب کا کیا گیا ہے وہ کوئی عقیدت یا محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ باقاعدہ بڑا جو ہے بڑی کھان پٹک کر کے اور بڑا ساری چیزوں کا جائزہ لے چار روایتوں کے مطابق جو زمانے کے بڑے محدثین نے اشکالات کیے اس پہ بھی حضرات دوسرے محدثین کی طرف سے جوابات دیے گئے ہیں. بہرحال گویا یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نسلاً عربی نہیں عربی النسل نہیں ہے بلکہ عربی النسل ہے. بخاری شریفی کے اندر کتاب تفسیر بڑے جمعہ کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سورہ جمعہ نازل ہوئی جس میں ایک آیت یہ بھی ہے وَأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تو وہی ذات ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ایسی قوم میں جو ان کو پھر آگے آخری نبی ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ ایسے دوسرے لوگوں کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو ابھی وہ آئے نہیں ہیں آئندہ اس امت کے اندر وہ آئیں گے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اے اللہ کے رسول یہ واقعین ابھی کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ پوچھا تیسری مرتبہ پوچھا تو وہاں اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی کچھ دفعہ ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو کان الایمان علی الثریا یا نار فی دارم بھی نہ ہوتا یا رجل بھی نہ ہو جائے کہ اگر ایمان یعنی ایمان یا اوصاف اتنے گویا دنیا دنیا ستارہ آسمان پر سب سے دور اور اونچا سمجھا جاتا ہے کیا وہاں ہوں گے تو بھی اس گرد یعنی ان بارشیوں میں سے یا آدمیوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو حاصل کریں گے. تهمت کے یہی روایت ہے لو کانت ایمان کو بجائے لو کانت علم بارہ یہ سیاح ستار کے مولوی تھی مصنف تھی جو عظیم النسل ہے ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ گویا اس کا مصداق ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف نہیں کروائی اگر ایمان کو ایمان مبتلا ہے بھی اس کا ولی مصداق ہے اور جو ہے تبدیل صحیحہ میں لفظ رجولم کے ساتھ روایت آئی ہے اس کی بنیاد پر امام صاحب ہی کو ان کا مصداق قرار دیا گیا ہے لیکن حضرات شعبہ رحمۃ کا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک شخص مراد نہیں ہے بلکہ علماء کی اور اہل علم کی متعلق پوری جماعت جو عظیم النسل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بھی عظیم النسل ہے ان کا نام ہے محمد ان کے اسماعیل ان کے ابراہیم ان کے مغیرہ ان کے بدیشہ ان کے دادا کے اعلیٰ جو ہے نبیلا وہ پہلے مندر تھی آتش برس پگڑی پوجن جس کو ہماری گجرات میں کہتے ہیں اور پھر کوئی مان لائے بخارا کے حاکم یمان ابن انس جوفی کے ہاتھ پر اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت الجوفی جو ہے بتائی جاتی ہے اس زمانے کا دستور یا نسبتیں جو ہوتی ہیں کبھی تو آدمی کی اپنے آبا و اجداد کی طرف نسبت کو آ کر کے ان کو جو سبھی نسبت کہلاتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ غلام تھے اور اللہ نے اس کو آزاد کیا آزاد کے ہونے کے بعد پھر اس کے آکار کی طرف اور اپنی نسبت کیا کرتے تھے ان کے خاندان کی طرف اس کو نسبت اضافہ کہا جاتا تھا اور ایک تیسری نسبت ہے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر ایمان لایا ہو تو پھر اسی جس کے ہاتھ پر اس نے یہاں ایمان قبول کیا تھا اس کے خاندان کے ساتھ اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کو نسبت بلا سے بلا مطلب والا کہتے ہیں لیکن دیکھیے نسبت اشتاقہ میں اور اسی طریقے سے نسبت معاملات میں ذرا فرق بےمانہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سراجی کے اندر پڑی ہوئی تصدیق جو ورثہ ہیں ان کے وراثت پانے کی تصدیق میں ولایۃ اشتاقہ جو ہے وہ تو گویا اسباط تسبیہ کے بعد اسباط تسبیہ کے طور پر ضرور طویل آرام سے پہلے ان کو بیان کیا جاتا ہے اور مولانا والا جو ہے اپنے زمانے میں انتخاب کر کے ترتیب دیا تو یہ کتاب ہمارے سامنے آج ہے پوری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی مقبولیت عطا فرمائی اور اس کا مقام عطا فرمایا اور کتاب کوئی مقام حاصل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سعادت عطا فرمائی کہ ہمیں اس کے پڑھنے پڑھانے کے مشورے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوڑا ہے کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور چاہیے کہ آدمی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑا انعام اور نعمت سمجھی جائے گی تو ہمارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ہمارے یہاں مدارس کے اندر مدارس احمدیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور آج ہمارے یہاں کا یہ کتاب کا سلسلہ ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو ہے افواہ قائم کیے ہیں یعنی بابوں کے ممانعات ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے بالکل بخاری کی طرح دی گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ان کے تفقہ کو کہا جو ہے ان کے یہ افواہ کے ممانعات کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے بڑے جو ہے گہرے ممانعات کے جو انہوں نے قائم کیے ہیں اور آپ کو معلوم ہے آپ ان کا پڑھ چکے ہیں جو ہے حدیث کے باپ کو تجربہ باپ کے ساتھ جو ہے منصبت کیا ہے مستقل طور پر بیان کیا جاتا ہے بارہ یہ آج کا یہ آخری باب ہے جو ہم آخری سبق کے طور پر پڑھنے جا رہے ہیں آج فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ولتو موازین القسط یوم القیامة وان اعمال بني آدم وقولهم يوم وقال مجاهد القسطاط القلب بهميته ويقال القسط مصدر المفسد وهو العالم واما القاسط فهو الجاهل وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن سليم اما عاصم بن حقاد عن ابي ذر قال عن هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان على الانسان سبحان الله وبحمده سبحان الله یہ آخری باب ہے جو اس کتاب کے اندر جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے یہاں عام طور پر حضرات شہزاد پہلے پاک کی کتاب کے ساتھ جاننا سبق ہے اور پاک کے اندر پیش کی گئی حدیث کو تجربہ کوئی پاک کے ساتھ جاننا سبق ہے اس کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ جو آخری بات حضرت الموازین المستری الاسلام خود کو جس کتاب میں یہ لایا گیا ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب الجامع الصحیح کو مختلف کتب کے ساتھ ایمانات قائم کیے, کتاب الایمان, کتاب العلم, کتاب الصلاح وغیرہ, یہ اس کی آخری کتاب جو ہے اس کے ساتھ اس بات کو کیا مناسب کرتے ہیں. پہلے تو یہ اس کی آخری کتاب کو اس سلسلے میں دو آئے گی قیدی و مرشدی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رقیہ صاحب نور اللہ قدرہ الباب التراجم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید نہیں بلکہ اس سے پہلے کی جو ہے کتاب الاحتسام الاحتسام کی کتاب السنہ. کتاب الاحتسام کتاب السنہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی آخری کتاب اس کو قرار دیتے ہیں. رہی کتاب التوحید تو اس کے متعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے بلکہ یہ الاحتسام کی کتاب السنہ کا تدیمہ اور تقویلہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے جیسا کہ آپ کتاب الایمان کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب اس کتاب کا احباب کا عنوان قائم کرتے ہیں تو کبھی اس کے جد جو چیزیں ہوتی اس کو بھی پیش کرتے ہیں. اس میں جو بہت سی مرتبہ کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کی جد کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی روشنی کی حقیقت کو معلوم کرنا چاہے تو اندھیرا لانا پڑے گا سامنے, اندھیرا اور روشنی دونوں سامنے ہوں گے تو روشنی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. بہت سے افراد ایسے ہیں ان کو ان سے پوری واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس کے جو اقدار ہیں ان کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہی ہے کتاب الایمان کے اندر انہوں
صفات مانی جائے گی
تو آدمی کے خودما پڑے گا, یعنی کئی معبودوں کو وہ ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہر صفت وہ الگ الگ ایک وجود ہے, جس مانا کرتے کوئی انکار کرتے تھے کیا وہ صفات کا انہوں نے انکار کیا, اور صفات کو ماننے کی صورت میں تعصب لازم آتا ہے, اس لیے انکار کیا. وہ اپنے آپ کو اہل توحید کہا. حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس توحید کی تردید کرنے کی اس کی وہ قائل ہیں, ہم تو اس توحید کے قائل ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کو بھی ثابت کیا جائے, تاکہ بہت کا اقرار کرتے ہوئے صفات کا انکار کرنا یہ تو تعطل ہے. اسی لیے جہمیہ کو موت ملا گیا, صرف اللہ کی ذات کو تسلیم کیا اور اس کے صفات کا ثابت نہیں کیا جائے گا, اس طرح کا تعطل. اور جیسے بعض حضرات نے صفات کے اندر تشبیہ سے کام لیا تو سب بہا کہلائے گی مقتلا میں سے جہمیہ. تو باہر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو اس کتاب کے اندر بتانا چاہتے ہیں. اب یہ جو پہلا باب ہے من اللہ المعاذین مستل یوم القیامۃ, اس کو اس کتاب توحید کے ساتھ کیا مناسبت ہے, اس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ وزن کسان یعنی وزن اعمال اللہ تعالیٰ کی صفات کو پسند کی ہے, صفات ذات اور صفات افعال. تو یہ وزن اعمال جو ہے تو صفات افعال کے ساتھ کرنے والی چیز ہے, اس لیے اس کو جو ہے کتاب التوحید کے ساتھ جو مناسبت ہوگی کہ یہ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا تعلق صفات افعال سے ہے, اس کو انہوں نے بیان کیا. یہ تو عام طور پر شراب اس کو اس ترقی سے بتلاتے ہیں. حضرت اللہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب التوحید کے اندر کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو بہت سارے ابواب میں تفصیل سے پیش کیا ہے, اور اس کی وجہ بھی دراصل یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جس مسئلے میں آزمائش کا شکار ہونا پڑا وہ یہی کلام والا مسئلہ ہے. امام محمد حمبل رحمۃ اللہ کے زمانے میں سب سے پہلے مامون رشید جو خلفاء عباس میں سے ہے, اس نے اپنے زمانے میں یونانی علوم عقلیہ کو عربی زبان کے اندر منتقل کرایا, یونانی فلسفہ یونانی منطق وغیرہ ان سارے علوم کو اس نے عربی میں منتقل کیا. ان علوم عقلیہ کے آنے کی وجہ سے بہت سارے نظریات جو ہے امت کے اندر جاری ہوئے, اور یہ معتزلہ کا فرقہ جو اس نے بہت ساری چیزوں کی بنیاد عقل ہی کے اوپر رکھتا ہے اور جو چیز ان کی عقلوں میں نہ ہے اس کا انکار کرتا ہے, وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوا تھا. تو مامون رشید کے زمانے میں یہ ان یونانی علوم عقلیہ کی کتابوں کے عربی میں ترجمہ ہونے کے بعد آنے سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی. معتزلہ کی ایک بڑی جماعت جو شریعت کو اپنی عقل طریقے کے پاس پیمانے سے ناپنے کی کوشش کرتی ہے, وہ بھی اسی زمانے میں ہوئی, اور ان کا تسلط باقاعدہ مامون رشید کے اوپر ہوا, اور اسی کے نتیجے میں قرآن کے مطابق بہت چل پڑی. قرآن کتاب اللہ ہے مخلوق وہ کہتے ہیں, معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے کلام اللہ اور مخلوق, اس کے مقابلے میں پہلے سے میں کوئی جماعت کروایا کہ کلام جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے غیر مخلوق ہے اسی طریقے سے اللہ کی صفت میں کلام وہ بھی غیر مخلوق. چنانچہ اہل سنت و جماعت کا کہنا کہ سال قرآن کلام اللہ ہے غیر لیکن ان کے اخبارات امام سلطنت اس کے پاس تھی, اور اس کے اوپر ان معتزلہ کے جو کا یہ قبیلہ تھا ان کا بلوا تسلط تھا. تو مامون نے یہ چاہا کہ نظریے کو پوری سلطنت کے اندر عام کیا جائے, جائیں پہلے سے جو جماعت کی علماء کو بلا کر ساری کتابوں میں لکھا ہے. چنانچہ اپنی اور ابن کثیر نے کی کتاب الکنایا اور اٹھایا ہے تو لکھا ہے کہ مامون ترسوس کی محال پر رومیوں کے مقابلے کے لیے گیا ہوا تھا, وہیں سے اس نے بذریعہ خط اپنے نائب سلطنت کو اٹھا کے نگراہی نام تھا اس کو مقرر کیا کہ تم تمام علماء کو بلا کر کے اس بات کا اقرار کراؤ کہ قرآن کلام اللہ ہے مخلوق. چنانچہ اس نے تمام علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے بات پیش کی اور ان سے کہا کہ تم اس چیز کا اقرار کرو, جنہوں نے انکار کیا ان کو دھمکی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وظائف بند کیے گئے. چنانچہ وہ افسر نے اس بات کو چاہے جبرن پر ہم ہی صحیح مان لیا, لیکن چار آدمی جنہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ان میں حضرت امام محمد بن امت کے اور محمد میں نور اور کچھ چار ہو تو اس وقت مطلب اس نے ساری رپورٹ بھیجی وہاں بادشاہ کے پاس جو مہاجن جنگ پر تھا محمد رشید کے پاس کہ ان لوگوں نے کہا تو محمد رشید نے وہاں سے جو ہے اپنے نائی میں سدن کو کہلوایا امام محمد کے حمل اور محمد میں نور کو میرے پاس دے
اپنے گھر ہی میں رہتے تھے اور کا سلسلہ جاری میں تحفظ فرد ملنے کے لیے جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے التوکل اللہ کا زمان آیا. اس کے اٹھائیس جو ہے اہل سنت و جماعت کے مطابق تھے. انہوں نے اس سے جو ہے امام حسین حنبل کو بڑا احساس احترام کیا اور اس کے اپنے سلطنت بنانے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا, خوشیاں منائی. بارہ ایک بڑا عظیم اتنا تھا جس کا ادھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو چنا. چنانچہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اسپش کر بلایا کہ آپ نے محمد سے کہو کہ تمہاری آزمائش ہوگی سفر سے. امام بخاری کے امام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ پیغام لے کر اپنے شاگرد کو حضرت امام محمد حنبل کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے تسلی فرما رہے ہیں اور ہمت دلا رہے ہیں اور پھر یہ لے جانے والے پیغام لے جانے والے شاگرد امام شافعی کو شاگرد نے ان سے بشارت کی وجہ سے جو ہے انعام کا مطالبہ کیا تو اس کا گفتہ اتار کر کے امام محمد نے جو دیا تو وہ واپس آئے مصر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہا کیا اور کئی انسان نے موجود بشارت میں فوری انعام دیا. میں کسی مدعے کا مطالبہ نہیں کرتا لیکن پانی کو بھگو کر مجھے وہ پانی نہ دیا. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے حملے کے ساتھ انہوں نے وہ پانی کا استعمال کیا اور باقی اپنے جسموں کے اوپر چھڑکا. بارہ اللہ تعالیٰ امام محمد کو گویا اہل سنت و جماعت کا کی عقیدے کی نمائندگی اور اس کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا. روایت کا ہے شفا کے بعد کسی امام محمد کے حملے کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. پوچھا بھائی تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا احمد میرے خاطر تم کو یہ تکلیف دی گئی ہے تم میرا دیدار کی طرف دیر تک کر سکتے ہو تمہارے لیے کوئی بات نہیں. بہر یہ مسئلہ تو نمٹ گیا لیکن اس کے بعد پھر کسی بھی مسئلے میں اس طرح کے اختلافات اور بحث تک شروع ہوتی ہے تو گلو کر محبت آتی ہے اطلاع کا شکار ہوتے ہیں لوگ. ایک طرف یہ اطلاع تھی یہ دل تھا کہ قرآن کو مخلوق کہنے کے اوپر اشارہ کرتے تھے. اب جو ہے غیر مخلوق والی بات آئی تو یہاں کھانا میلا میں سے بعد محمد نہیں تھا کہ بعض حضرات وہ تھے جنہوں نے جس کاغذ کے اوپر قرآن پاک کو لکھایا جائے اور جن کو جو ہے مٹھوں کے اندر ان کو بند کیا جائے اور روشنائی اس کے ذریعے سے قرآن اٹھا گیا تھا تو جتنے کے بعد اور وہ کاغذ وہ روشنائی فتح وہ سب انسان اب یہ اور یہاں تک کہ آدمی جب پڑھتا ہے قرآن پاک کو تو پڑھنے والا قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کی کیا ہے اور یہ نظریہ تھا. اب اس نظریے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور اصل مسئلہ ہے سنت و جماعت کا یہی تھا کہ ایک تو ہے تلاوت یعنی بندہ اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اس کا پڑھنا ہی بندے کا ایک عمل ہے اور اللہ کا کلام اس پر اس کا یہ سیر پڑھتے ہو رہا ہے تو پہلے تلاوت جو میرا محل ہے مومن مومن وہ بھاری ہے تلاوت بڑی مومن ہے تو تلاوت کو مومن جو ہے یہ تو بڑی اللہ کا کلام صفت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ بھاری اور تلاوت جو ہے وہ حدیث اسی لیے وہ بخاری سے خبروں کی ہے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ لفظی قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کئی شکایت تو یہی اصل عقیدہ کی ہے سنت و جماعت کا لیکن یہ گلو کرنے والوں کے ہاتھ میں سب کے اقتدار تھا ان لوگوں نے اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے بڑی تکلیفیں پہنچائی اور اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے جلا وطن ہونا پڑا اور غریب الوطنی پہنچائی. دوبارہ یہ وہ مسئلہ تھا جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی آزمائش کا سامنا ہوا تھا اسی لیے کتاب توحید کے اندر صفت کلام کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے اخبار بنائے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر بھی ہویا اسی کلام والے مسئلے ہی کو چھیڑے ہوئے ہیں اور اس بات کو قائم کرنے کے لیے بدلانا چاہتے ہیں جس کے تلاوت اور مطلوب تلاوت جو بندے کا کہہ رہے وہ مطلوب جو اللہ کا کلام ہے دونوں الگ الگ ہے. تلاوت تو وہ ہے جس کے لیے میثاق قائم کی جائے گی اور بندے کو اس عمل کو گویا میثاق کے اندر فراہم میں بولا جائے گا اور مطلوب جو ہے کلام اللہ کا وہ کون سوچ سکتا ہے. بارہ امام حضرت علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول گویا اس باب کے اندر اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں. تو کلام اللہ حضی اللہ کی صفت اس معنی کا تو اس میں حاصل ہے, لیکن عام طور پر شورا جو بخاری کے تھے وہ بتلاتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم وزن اعمال کا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر بات کرتے ہوتی ہیں جس کا مقدرہ سر تحریر کرے کہ انہوں نے وزن اعمال کا انکار کیا, یعنی قرآن پاک میں جہاں بنو المواد جس کا اور جہاں وزن اعمال کا تذکرہ ہے وہ اس کے حقیقی معنی پر اس کو موجود نہیں کرتا, بلکہ اس کا معنی مجازی بتا دیتے ہیں کہ جہاں یہ کہا گیا ہے جہاں کریں گے بولے جائیں گے اس کا مطلب ہے اللہ کا انتخاب, اللہ کے تعالیٰ گویا عدل کا اظہار فرمائیں گے اور ادارے عدل کو تعبیر کرنے کے لیے گویا جی کلمات تصدیق کیے گئے انہوں نے مانے کی جلد, لیکن اہل سنت اور جماعت فرماتے نہیں بلکہ اس کا حقیقی معنی آپ کے راستے باقاعدہ بدل گویا ترازو مطلب سے میزان آیا ہے تو قیامت کے روز باقاعدہ ترازو قائم کی جائے گی اور ترازوئی کے اندر اعمال کو یا جو ہے بولنے کی شکل کیا ہوگی وہ بنا کے بتا دیں ان کو ان کا وزن کیا جائے گا گویا کہ اس کا حقیقی معنی بولو یہ کہتے ہیں کہ کمانے اخراج کیوں اعمال جو ہے وہ تو سبھی آباد آپ نے پڑھا ہوگا مجھے کتابوں کے اندر ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو قائم مزاج ہے جو اس کا اپنا ہے وجود ہے اور اسی وہ جو ہے سائنس کے لئے یعنی اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ وہ کسی کسی چیز کے ضمن کے اندر پائی جاتی ہے, جیسے لمبائی چوڑائی گہرائی, اب آپ کسی بھی آپ لمبائی والے مفہوم کو اگر سمجھنا چاہیں تو لمبائی کے خارج میں الگ سے نظر نہیں آتی کسی چیز کی شکل میں ہوگی, تو یہ کتاب اتنی لمبی ہے اتنی چوڑی ہے اتنی موٹی ہے اتنی باری اتنی لمبی ہے یہ جو ہے یہ اسٹینڈ اور اتنا لمبا ہے یہ پھول اور لو اور اسی طریقے سے جو ہے یہ دونوں چیزیں مستقل وجود نہیں رہتی کسی چیز کے بھی میں, جیسے گرمی اور سردی یا مختلف الوان رنگ وغیرہ, اب گرمی اور سردی وہ کوئی الگ اس کا وجود نہیں ہے لیکن وہ کسی کے ذمہ میں پائی جائے گی, تو بہرحال یہ ہم متضرہ بھی کہتے ہیں کہ اب آمان جو ہے قبیل آواز یعنی ان کا خارج میں کوئی جسم اور وجود نہیں ہے آراز کی کمی سے ہے تو جو کمزور چیز قبیل آراز ہو ان کو کیسے جوڑا جا سکتا, اور اسی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آمان کا حق نہیں ہے کبھی وجود میں آئے اور فوراً ختم ہو گیا, تو جب ایک طرف وہ وجود میں آتے ہیں اور دوسری طرف وہ ختم ہوتے جاتے ہیں, اب ان کو اگر کھولنا مان لیا جائے گا کھولنے کے لیے گویا زمین معلوم ہو چکی ہے اس کا پیادہ دوبارہ لوٹا جانا نکالے گا اور معلوم کا ارادہ تین ہزار کی فلاح سے پاگیا جو ہے وہ محال بن جائے گا, اس لیے اور اسی وجہ کے بتاتے ہیں کہ مانتا ضلع کہ بھائی کھولنے کا مقصد کیا ہے تمام کیا تھا یعنی ہر عمل کی حیثیت کیا ہے قدر کی کیا ہے کون سا عمل زیادہ کی کون سا کم کی, تو گویا آباد کی مقدار حاصل کرنے کے لیے اور آباد کے اندر کمی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے چیزوں کو پہلے سے لانے اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں, یہ تو بے تفصیل حاضر ہے کہ قبض پہلے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی بڑی ہے کہ اللہ کی قبض کل کا یہ کہہ کر کے ہوا کہ متضرہ نے آباد کی وطن کا انکار کیا جب اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ابد میں آباد ہو آباد کا وزن ہوگا اہل سنت و جماعت ہوا پھر اتفاق کی اس چیز پر تسلیم اور اہل سنت و جماعت کی دلیل اتنے وہ نصوص ہیں قرآن پاک کی احادیث کی جس میں صراحتاً میزان کا اور وزن کا تذکرہ کیا گیا ہے, ظاہر ہے میزان ترازو کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے عربی زبان کے اندر, اب اس لفظ میزان کا جو حقیقی مفہوم ہے حقیقی معنی ہے جو یہاں مان سکتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر کے معنی مجازی لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے, معنی مجازی کو اس وقت لیا جاتا ہے جبکہ معنی حقیقی وہاں پایا جانا ممکن نہ ہو, یہاں تو ترازو جو ہے ترازو کی جو حقیقت ہے وہ بھی پاکستان کی روایتوں میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے شاہین نے نقل کیا ہے کہ اس کے دونوں
مسجد ہے، مسجد کا ایک وجود تو ہمارے ذہن کے اندر ہے،
ہمارے تصور کے اندر جیسے یہ پوری مسئلہ ہے ایسے ہمارے ذہن کے اندر اس کا جو تصور اور وجود ہے وجود ذہنی اور وجود ذہنی ہے اور وہاں اس کا کوئی جسم نہیں ہے وجود ذہنی ساری سمجھتا ہے لیکن نہیں بلکہ خارج میں جب پائی جاتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے جوہر جیسے ذہن کے اندر موجود چیز وہ جوہر عرض ہے لیکن اس کی موجود ذہنی کو اگر ہم خارج میں دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے جوہر اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دنیا کی وجود کے اعتبار سے عرض ہو آراب کی کمی سے ہو اور آخر کی وجود کے اعتبار سے جواہر کی کمی سے ہو تو ہمیں کوئی ایک منافع ہے اس لیے ان کا یہ کہنا کہ عرض ہے اس لیے ان کا تو ناممکن نہیں ہے یہ بھی صحیح ہے اور اسی بات میں کہ آج کل ہم طور پہ منتظر ہیں سائنس کی تحقیقات میں تو جو ان چیزوں کو یہ عرض کہا کرتے ہیں ان کے بھی نام خائن کر لیے ہیں کہ گرمی اور سردی ناپی جاتی ہے فصل ناپا جاتا ہے بہت سی وہ چیزیں جو طبیعی آراز جو کسی زمانے میں ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کو قابو میں کرنا ممکن نہیں ہے ان کو بھی آج جو ہے سائنس نے اپنے جدید آراز کے ذریعے سے قابو میں کر کے ان کے گویا درجہ قائم کر دیے ہیں یا جیسے کہ دیکھو یہ ہمارا یہاں آواز حضرت علامہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائنس کی جدید تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ آواز تو ہمارے منہ سے نکلتی حالانکہ آواز جو ہے وہ بھی عرض اس کا اپنا کوئی خارجی وجود نظر نہیں آتا لیکن سائنسدانوں کو تحقیق یہ بتلا دیے دنیا پیدا ہوئی تب سے لے کر قیامت تک جتنی بھی آوازیں لوگوں سے ممکن لوگوں کے زبانوں سے اور ان سے نکلی ہیں سب نظام ان کو بولو تحقیق میں ہیں وہ آگے مزید یہ سب سے بہتر ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے آوازوں کو دوبارہ معلوم کیا جائے دوبارہ آواز طور پر قرار دیا جاتا تھا اور معلوم اور ان کا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ موافق ہے کیا شاہی بدن کر کے اس کے اندر سمائے جواب دیا گیا ہے اس میں امام حجت کے طور پر قیامت کی آواز میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی بنیاد پر ہر ایک بندے کے حالات سے بہت ہوا ہے کون چاہتا ہے کیا ہو جائے لیکن وہاں کا نظام جو ہے علماء لکھتے ہیں جیسے دنیا کے اندر ایک حکومت کا نظام ہوتا ہے کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ گواہیاں پیش کی جاتی ہیں اس کے خلاف گواہ قائم کی جاتی ہے فیصلہ ہوتا ہے اور فیصلے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے حالانکہ اس کو بغیر یہ ممکن تھا لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں باقاعدہ یہ سلسلہ جاری ہے ہم نے پڑھ لیا ہوگا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو قیامت کے روز باری تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ ہم نے اپنا پیغام اپنے بچوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو کیا آپ نے وہ پیغام پہنچایا تمہارے پاس ہم نے اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تھا جنہوں نے پہنچا قوم کیا کرتی نہیں تمہارے پاس حضرت اللہ والے سلام سے مطالبہ ہوگا آپ ہوا پیش ہو گواہی کے طور پر مجھے محمد کیا پیش کیا جائے گا اور جیسے دنیا کی عدالتوں میں گواہ پر تلاش کی جاتی ہے وہاں بھی امت محمد یاد گواہی دے گی تو اسے مطالبہ ہوگا استعمال کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متقدم کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے اور واحد متقدم کا صیغہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں.
اب یہاں مسئلہ یہ بھی
یہ ہمارے کو بولنے چاہیے بس اس کی بولنے کی شکلت کیا ہے تو اس سلسلے میں بات کہی گئی کہ ساری کیا ہے احمد کرنے والے جو انسان ہیں انہیں کو تلاش کر کے باقاعدہ بولا جائے گا اور ان کے احمد کے مطابق ان کا وزن بھلکایا بھاری ہوگا ایک احمد کیے ہوں گے اس وجہ سے ان کا وزن بھاری ہوگا اور پورے احمد سے ان کا وزن مند ہوا اس کے اندر جو وزن میں کمی جاتی ہے وہ احمد کی وجہ سے بارہ خود ساری عمل کو بولا جائے گا جہاں سے اللہ بھگوئی بچی طریقے سے
اور یہ جو ہے دونوں کا بدلتے ہو تو
پڑھتا چلے گا بھائی سالا ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد محمد رسول اللہ ابو بکر رسول کو پڑھ کے وہ عرض کرے گا بھائی سالا ان ننان کے دفتروں کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے بھائی سالا بھائی پرچی کو رکھا جائے گا ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ان ننان کے دفتروں کو رکھا جائے گا اور جو ہے پرچی والا کمرہ جو دفتر والا پلڑا جو ہے پوچھ جائے اور یہ سکول اور پرچی والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے. بہرحال وہ حضرات اس روایت سے استدلال یہ کرتے ہیں معلوم نام نماز کو بدل جائے لیکن جیسا کہ مسئلہ ہے جمہور اس طرح کے امام مخالف کا بھی دھیان دیں خود امام کو بلا جائے گا. اب یہ سوال وہی بات جو معتزلہ ہے کہ امام کو کیسے بلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر حاضر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ کسی چیز کا بھاؤ ہے وہ احرام کی ہونے کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے حاضر کے بعد بلو شروع نالا ہوتی ہے طرح پر کام کی نظر ہے کہ ان کو سب کے بعد میدان کے حضر میں لایا جائے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے تو حضرت انس فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول سب کے بعد کیسے سب کے بعد چلایا تھا کیا وہ سر کے بل چلانے پر تعلیم نہیں ہے. اس روایت کو نقل کرنے والے مشہور تعلیم روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں بلا بڑی کیوں نہیں ہمارے پاس کی عزت کی رسم اللہ اس پر تعلیم ہے جب اللہ کو ہر چیز پر تعلیم ہے کیا بات آراز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تراجم کے اندر دوبارہ امام خالد بن العالی یہ کسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ورنہ ہمارا بنیاد اور انسانوں کے اعمال اور ان کے اخبار بولے جائیں گے بکار ہو جائے گی اور اس بات کو الفاظ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ کوئی غریب لفظ آتا ہے تو وہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں اور اس معنی سے کوئی اور لفظ قرآن کے اندر موجود ہو کبھی اس کو بھی وہ ساتھ میں پیش کرتے ہیں. یہاں لفظ اس کا اس کا معنی بھی آپ سین اور کوئی ہے اس کو یہاں
لے جائیں گے بابے اکثر تو اس صورت میں
دونوں ہوگا کسبہ کو جھمت کے معنی میں لیا گیا ہے. سنت یوں کہا ہے کہ باب خاص کا حملہ جو ہے وہ سلب مانگت کے لیے, اور اگر قسم کو جو ہے انصاف کے معنی میں لیا جائے تو سنت میں بھی باب خاص کا حملہ جو ہے وہ سیر باب خاص میں کبھی جیسے المن کی طاقت کہ بار تارت کی ناپ کو داتا لبن اتنی دودھ والی بنی
محمد کے قدرت سے لے کر اخیر تک یہ سڑک بڑی
گویا ہمارے میں طاقت سے اس روایت کو سفر کرنے والے اکیلے محمد کے محمد نے گزر کے اوپر نیچے کا مشکل بڑھ جاتی اور ابو زرعت سے نفر کرنے والے ہمارا اکیلے اور حضرت ابو زرعت سے نفر کرنے والے ابو زرعت اکیلے
سب
کے ان لاہ تصویر میں اللہ کی پاک بیان میں اللہ کی پاک کا اعلان یہ جو اللہ کہتا ہے میں اللہ کی پاک بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے اعتبار سے بدل عمر سے میں بدل عمر میں پاک رہی بندہ کا اس کا اظہار اعلان کر کے وہ اپنے سعادت حاصل کرتا ہے اللہ فرمان دیے مطلب پاک یہ شام پاک اور شام شام دو دو کے شام یہ بندوں کو سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوتا بلکہ بندے اس تصویر کو پڑھنے کی وجہ سے ان کے گناہ دھلتے ہیں اور بلکہ زبان کیا ہوتی ہے پاک ہوتی ہے بارہ سبحان اللہ ایک ہم بھی سبحان اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو سب کے اللہ تصویر سبحان اس کا ایمان ہے اور وہ ہم بھی اب آگ آیا بات کی اور اس طریقے سے ہر جگہ عام طور پر شورا حالیہ کے معنی میں کہتے ہیں وہ ہم بھی یہ بات جو ہے وہ سببیت کے لیے بھی اور جو ہے قیادت کے لیے اور ملابست کے لیے ایک ملابست والا بنانے کرتے ہیں ترجمانی کرتے ہیں وہ سب کے اللہ تسکین مطلب کے سنت کے ہم بھی میں اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتا ہوں حالیہ کے اہم پاک بیان کرتے اس وقت میں اللہ کی ہم کبھی کرتے ہیں یہ اور یہ سبحان اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ علیہ وسلم عام طور پر شبہ کہتے ہیں یہ بچپن آئے پکی دکان سے لے کر کے ان کے میزان پر یہ خبر مقدم ہے تشریف کی تاکہ آپ مل کے مہانے میں پڑا ہوا کبھی خبر کو مبتلا کے اوپر مقدم کیا جاتا ہے سننے والے کے ذہن میں اس کی ذہن میں شوق پیدا کرنے کے لیے اس لیے کہ شوق پیدا کرنے کے بعد الگ ہوگی اور وہ چیز حاصل ہوگی تو وہ بہت آپ کی مقصد ہوگی جو کر رہے ہیں ایسے ہیں
العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وقولنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام. جناب يوسف علی محمد ڈوگرہ آپ نے اپنی سرداری یوسف علی ڈوگرہ کے نام کو اپنی ولایت و وکالت جناب عثمان محمد ڈوگرہ اور جناب ڈوگرہ کی شہادت اور حاضری مجلس کی موجودگی میں بیوال محل پاک میں جس کی آج کی قیمت 85,582 روپئے ہیں رقم دورہ اور دین کرن کر جناب مولوی رشید احمد ولد مفتی یوسف خان کے اپنے نگاہ میں دیا. مولوی رشید احمد عزیزہ کی اس وقت ذات کی ذات کو میرے پاس بھی رقم کر دے اور اپنے نگاہ میں دورہ اور دین بنا کر قبول کیا. بارک اللہ ماں والی کے ماں
وفادت لك عبرته وذللك جسمه ورغمك قلبه
فاغفر لنا واجعلنا من روايه ربنا شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحق به القلب وتنفرج به الكرب وتخضع به الحوائج وتنال به الغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمحه ونفس بعدد كل ما يملك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أفضل الحياة من جميع الحياة في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء كريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقك الكريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في علمنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي العاقبه حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمني معك ولا كما ربياني سبيلا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها سبها وجلها الانيتها وسبها اولها واخرها لا اله الا الله. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي لا نرجع اليها ابدا. اللهم اغفر لك وارحم المؤمنين ورحمتك على كرام اعمالنا. اللهم انك عفو كريم رحيم كريم لا تخاف منا يا كريم. اللهم انا نطلب رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نطلب رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تمنعنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تريد وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي. اللهم اجعلنا عابدين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وهبا لاعدائك. نهيب بهدك من احبك ونعد بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اطهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من البر وعيني من الخيانه فانك تعلم قائمه العلم. اللهم أعني على دين الدنيا وعلى آخرة التقوى. اللهم أسلي لي ديني التي هي عصمة أمري وأسلي لي دنياي التي هي معاشي وأسلي لي آخرتي التي هي معادي. اللهم اجعل الحياة
زيادة لكل خير وجل بوت العالمين لكل شر. اللهم اهدنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ومعاهدنا، اللهم اجعل ذلك منا، اللهم اجعل حالنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عداك، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا حول بيننا ولا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تعرنا، وعافنا ولا تزيد علينا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن القبل وخطاب القدر. اللهم لا اختار الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهدر قال الى شيء. لا اله الا الله العلي الكريم. سبحان الله رب العرش والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ذنبا الا كشفته ولا حاجة هي لك الا ان تعبدتها يا رب العالمين. ولا حاجة هي لك الا عبدتها يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرء الشقاء وسوء القضاء وشماتة الوعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهور عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا بحلالك من حرامك واغفر لنا بفضلك ومن سواك. اللهم عافية انت وعافية المليك. اللهم عافية انت وعافية المليك. اللهم اعطنا افضل ما تعطي عبادك الصالحين. اللهم لا تنسي منا صالحا ما اعطيتنا. اللهم استر اوراتنا وعاف مواعيدنا. اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من فتنة الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك السلام ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا الله اكبر مالك الامر معك ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہ گار ہے خطاکار ہے سلوار ہے. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی کی ان نافرمانیوں کے بیچ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے. اے اللہ جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا انتخاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے پر تیرا کیا اور اس کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری قدرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. اے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے تجھے معافی پسند ہے. اے اللہ بندے جب تجھے مغفرت چاہتے ہیں تو اے اللہ تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ ہماری مضبوط مغفرت ہماری مغفرت تمام ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے بھائی بہن ہمارے ابتدا قائد ہمارے اساتذہ و شاہد ہمارے دوست و احباب ہمارے محسنین طالبین ہمارے مخلصین و ہندی اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا تو ہم سے دعاؤں کے توقع کے بھی رکھے ہوئے ہیں تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ بھی اور سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کو ہماری سیاحت حسنات سے مبدل فرما. تیری نمازیات پر اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نمازیات سے ہماری پیٹ بڑی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تیاری کرنے اور اپنانے کی اللہ کو ہمیں توفیق و سعادت فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دیں. اللہ تمام وسائل سے ہم کو پاک اور صاف کر. اللہ کفر سے شرک سے بغض سے گناہ سے حسد سے بخل سے شوق سے شہوت سے ادب سے ریا سے سما سے اللہ سوال سے شاف نفس سے دنیا کی مال کی جان کی محبت سے تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف کرتا ہوں. بہت سے اخلاق کی نظریت پر ایمان و یقین سے اسلام و تعالی سے تقوی و تعالی سے اخلاص و اللہ سے دولت اور حاصل تسلیم و رضا سے ہمارے قلوب کو منور اللہ, ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ کو منیمہ بنا دے اللہ, ہمارے محفوظ کو نفوس سے مطمئنہ بنا دے اللہ, دعا میں جس دعاؤں میں بات کے انوروپ تمام اعمال اخلاص اتباع اور احتساب کے ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام صالحین اللہ صحت قوت عطا کی سلامت دنیا میں بلائی سے ہمارا مال ہماری تمام ضرورتوں اللہ کو اپنے بنانے کا حفاظت, ہمیں کسی کا محتاج طریقہ نہ بنا, ہماری روزیوں میں اللہ برکت کا بھروسہ بتا اللہ, ہمیں ہمارے تمام طاقتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا اللہ, نماز محبت اور عشق ہمارے دلوں کے سٹار سے نماز کو ہمارے حقوں کی کھنڈک بنا, نماز کا خوشی کو ہمیں نصیب فرما ایسا نماز کا ہمارا برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ منور اور محبوب عبادات کا اہتمام نصیب فرما اے اللہ, معاملات کی مشتری عطا فرما اے اللہ, اخلاق کا حسن عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما اے اللہ, اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما, ایسی حالت میں ہماری موت نہ ہو کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو, تم تجھ سے راضی ہو, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق واجب الادا ہو خبر کے عذاب سے عبادت کرتا ہوں, قوم راتیوں سے عبادت کرتا ہوں, اس دن کی رسوائی سے بچا لے رہا ہوں, اس دن اپنے اکشے کا سایہ نصیب فرما, اپنے حبیب کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک باتوں بہت ایک اور سرکار کا ہم نصیب فرما, آپ کا بات ہمیں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا لے جہاں جہاں میں نہ ہمارے ہمارے نصیب فرما, کل سراط پر چاہ جہنم کے عذاب سے اللہ اپنے پوری عبادت فرما جنت میں قبول ہو گئے اللہ, انہیں محض اپنے فضل سے تیرے دین اور ایمان کی نسبت نسبت عطا فرمائی ہے اللہ, علاج کر دے اللہ, اس نسبت کو زندگی کے آخری لمحوں پر قائم رکھ, ہماری بدہمانیوں اور غلطی اور عزت کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کروا اللہ, آج آنے والے ان تمام طلبا کو بے انتہا قبول فرما, ایک ایک کو اللہ ہدایت کا دیار بنا دے, گناہ و خیر بنا, بگلا و شر بنا اللہ, ان کی انوائی فرما دے, دستگیری فرما دے, مشکل فرما دے اللہ, طلب زمانے میں جو ہوتا ہے ان کو معاف کر دے اللہ, ان کی وجہ سے تین اور زندگی کی شاہ عبادت اور ان کی خدمت کی نعمت سے محروم نہ ہو, اللہ ان سے ہر ایک کو ہمارے لیے سب سے جاری رکھے اللہ, زندگی کی آنے والی راہوں میں ان کی رہنمائی فرما, ہر قسم کے شرور کسان آباد کریا سکارے سے اللہ ان کی پوری پوری عبادت فرما, اللہ تیرے دین اور ایمان کی اشاعت اور عبادت کی خدمت کے لیے یہ کیا قبول فرما, اللہ ہمارے اخلاق میں ہمارے اقابل میں اللہ بڑی قربانیوں کو لطف دے کر کے ایمان اور ایمان کی اللہ امانت ہم تک پہنچائی ہے اللہ, ہمیں بھی اس امانت کو موجودہ آنے والی نسلوں پر پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے, تیری دنیا میں تو تیرے دین اور دعا اور صلاحیتوں کو اللہ تیرے دین اور علم دین کی اشاعت عبادت خدمت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ان صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنائے دنیا میں سنا بنا اپنائے آخرت میں سنا بنا, اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم تربیت کی مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں ڈھیلی, ہماری اعزاز غلطوں کو برداشت کیا, ان سب کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اسی راہوں کو مغفرتوں سے بھر دے, اسی درجات کو بدل فرما, جنت الفردوس کا آواز اٹھانا مطلب جو موجود ہیں اللہ ان کی عمروں ان کی سیر ان کو عطا کر دے, ان کے کار آئے خیر میں ان کی دینی دینی ان کی خدمات میں اور تمام بھائیوں کو اہلا اس کی بنا سے لے کر اپنا اہلا اس کی خدمت کرنے جن بندوں نے ہی جان جانا سب کو میرے جان کو فرما دے, ان کی خبروں کو نور سے بھر دے, ان کی رحمتوں کو مغفرت سے بھر دے, جات کو بدل فرما دے, اللہ اسلامیہ کو ہر لوگ خصوصیات سے بہت ہماری اس کے علم اخلاق انتظام تعلیمی تربیت کی سلام معیار پر مجھے پیدا ہوتے ہم نے ہمارے سارے آپ اخلاق فاضلہ کی تربیت کے ساتھ ایسا ہر قسم کے شروع جتنا اخبار دستیاب پکا ہے حاصلوں کے اثر دشمنوں کی بیمار شکوں کی شراب اور مکھاؤں میں بتائی سے ایسا اس کی حفاظت ہوتا ہے اس کی تمام ضرورتوں ایسا خزانے ایسا ہماری اولادوں کو ان تمام طلبا کو ایلا عقائد حقہ اور ان کے نام میں ہمارے سارے اخلاق کے فاضلہ سے ملاقات پورے اخلاق پورے کردار و گفتار پورے حالات و افعال پوری صحبت ہو پورے ماحول کے اثرات سے اللہ پورے کی حفاظت کر لو اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری عورتوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سب سے جائزہ سر ہماری دلوں سے بڑھ کر کے بنا اللہ ان کی دینی اور دنیا کی تعلیم و تربیت کا اپنے خزانے ایسے بہترین انتظام کرتا اللہ ہماری بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مقروضوں کے قلبوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند کے محفوظوں کو رہائی فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما اللہ جن کے مقدمات دیر سان سے اللہ ان تمام کو جلد آ گیا بری فرما لے اللہ ان تربیتوں پر سے بول اٹھا دے اللہ جو بابو سے ان کو رہائی کرنا عطا فرما لے اللہ جو مصیبت میں بھی سائے سے نجات عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہارا سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما ایسا جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مجھے فرما بردار بنا کر ماں باپ کی اپنے گھر کی پرواہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو بہت چکی ہیں رشتہ اور دور بدلنے کی وجہ سے پکے ہیں اللہ ان کو سارے جن کی جو جو حادثے ہیں اپنے خزانے بیٹھ کے دیا مکاجی برائیاں مراکزی دنیا ہر کام کی ساری کی تبدیلی اور نہیں مراکز اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کے شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے ہم کو سمجھا ہے سب کی حفاظت کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اللہ کو اصلاح شیطان ہمت اور اپنا عطا فرما ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کا آسان فرما ان کی ضرورتوں کی حفاظت فرما ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے عطا فرما اللہ جہاں کو قاضی کے بیان کی ضرورت ہے اس سے پیدا فرما مدارس کے بیان کی ضرورت ہے اس سے پیدا فرما مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کا انتظام فرما اللہ کے بچے ان کناری یا اجتماعی طور پر ان خدمات سے لگے ہوئے ہیں اللہ تمام کو امتحان قبول فرما کر خدمات کے انجام دہی کے لیے جو اسباب وسائل مصروف ہیں اللہ کو اپنے خزانے ہے زیادہ اللہ عزیز کا جو ہوا اس میں بے امتحان خیر و برکت عطا فرما اور بہن میں محبت و رحمت عطا فرما ہر ایک کوئی دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرما کر آپس کی اختلافات کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کوئی دوسرے کا منہ مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے دوسرے کی حفاظت کرے جا رہا ایسا اجتماعی زندگی فقیری مصنفوں نے ہمارا حال فرما کر خوشگوار اجتماعی زندگی عطا فرما کی روزی میں برکت اور عطا فرما اور اس نگاہ کو نگاہ اور شرمگاہ کی بدعظمت اور پاکیزگی اور اولاد صالح کی دنیا لے کر لے جانا ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کی نسبت سے اتنی خیر اور بھلائی مانگی اس کو عطا فرما بنا چاہیے کہ اللہ اس کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و کاروبار کی اللہ حق کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ ہماری اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا بے دینوں اور دلوں کی سربراہی سے اللہ ہماری کو نجات عطا فرما ہماری اہل ان حکمرانوں کے مظاہر سے حفاظت فرما ایسا سے ابھی میں پانچ کلاس کے پہلا احادیث کے مقبول ترین مجموعے کے ختم پر احساس لوگوں کو تجربہ یہ ہے کہ دعائیں تو کیوں ہوتی ہیں اللہ کی دعاؤں کی نسبت سے بہت سارے بندے دور و دراز سے اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں تمام کی جائے پر ایک ساتھ اللہ تیرے ہمیں پانچ کلاس سننے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی مجھ سے مانگی ہمیں اپنی نسبت کو عطا فرمانا اور جن شروع اور بھلائی مجھ سے بنا چاہیے مجھے ہماری اور اپنی نسبت کی حفاظت فرمانا اللہ اس موقع پر پڑھنے والوں سے پہنچنے والوں سے ارباب اکرام سے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان تمام کی جائے بندے کو لازم نہیں فرما ان کو ان کے بیماروں کو صحت سے کامل آ جلا نہ فرما قدروں کے رائے کی شکل میں نہ فرما اللہ جو سارے فرمانا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللہ رب بنا جتنا کرتا ہے بھی فلا ربنا قریبا ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه